الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا گرامی قدر بزرگوں اور معزز بھائیوں آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کئی زاویوں سے بہت زیادہ اہمیت والا ہے سب سے بڑی اور پہلی بات کہ محرم الحرام کا مہینہ جو اللہ کے ہاں محبوب مہینوں میں سے ہے اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات اپنے عروج پر تھیں اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں دن رات جبرائیل امین تشریف لاتے تھے چھیاسی ہزار مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کی فرضیت ابھی تک مقرر نہیں ہوئی تھی تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دین اسلام کو ایسا کامل دین بنا دیا ہے کہ ایک الگ مہینہ ایک الگ طریقہ اور اس کا اکرام اور اس کی عزت اس کی عظمت اس کی مخصوص عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اور صد افسوس کے ساتھ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے دین کا ایک بہت ہی بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پہ درد اور ستم کی انتہا کرتے ہوئے شہید کیا گیا ہے۔ جیسے محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح ہمارے دین میں کسی کی وفات پر چہلم منانا یا برسی منانا یا ان کی یاد میں کوئی دن منانا، کوئی ایسا رسم اپنا لینا، کوئی ایسا طریقہ اپنا لینا کہ جس سے میت کی یاد تازہ ہوتی ہو، ہمارے دین میں الف سے یا تک ایسی کوئی رسم، ایسا کوئی دن، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی تعلیم، ایسا کوئی حکم ہرگز موجود نہیں ہے۔ اس میں کسی امتی کو شک ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں تمام انسانیت کے محترم اور خلائق کے مرجع اور محبوب سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عظمت والا، آپ سے زیادہ عزت والا، آپ سے زیادہ محبوب اور محبت والا اس آسمان و زمین نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ فرما دیا ہے، وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ہمارے رسول جن کا نام محمد ہے، اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی فوتگی یا ان کی شہادت کے بعد تم الٹے پاؤں لوٹو گے، واپس ہو جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے اور پھر آگے بطور تنبیہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو الٹے پاؤں لوٹتا ہے، جو مرتد ہوتا ہے، جو دین اسلام سے بغاوت کرتا ہے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے خدائی کی خدا کی خدائی میں، اللہ کی عظمت و بڑائی میں کوئی ایک رتی برابر کمی نہیں ہوتی۔ और फिर इस रोई जमीन ने वो कयामत खेज दिन भी देखा है कि जिस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर तशरीफ ले गए, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, हे पैगंबर आपने भी मौत के मरहले से गुजरना है और ए पैगंबर आपके अलावा जितनी इंसानियत है और खलायक हैं उनको भी मौत के मरहले से गुजरना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अवालिये मदीना में तशरीफ फरमाते, आपको खबर मिली, आप परेशान हुए, गमगीन हुए, भाग भाग के मस्जिद नबवी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा और महबूबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप तशरीफ लाए और आपने फरमाया, तिबत हय्यम व मय्यता, ए हमारे प्यारे रसूल, अल्लाह ने आपको जिंदगी में भी क्या ही शान व शौकत दी थी और आज अल्लाह ने आपको मौत पे जो अजमत और शान दी है वो मैं देख रहा हूं। और फिर आपने फरमाया, लन युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, बस एक तकलीफ थी मौत की, एक मरहला था जिससे हर इंसान और हर मखलूक को गुजरना है और अब इसके बाद आसानी है, इसके बाद जन्नत है, इसके बाद अल्लाह के वादे हैं, इसके बाद मकाम महमूद है और इसके बाद हौज़े कौसर है, इसके बाद शफ़ात है और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपके पेशानी मुबारक पे बोसा दिया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार निकाल के तशरीफ ला रहे थे और मोहब्बत का आलम यह था कि हजरत उमर फरमाते थे, अगर किसी ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल फौत हो चुके हैं मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आप थोड़ी देर के लिए सोए हैं, आराम कर रहे हैं और आप उठेंगे और आप ठीक होंगे। और वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े भाई और बड़े सरपरस्त का किरदार अदा किया और आपने हजरत उमर को अपने आगोश में लिया और उनको यह बात समझाई। लोग जमा हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की, मुसलमानों को वाज़ो नसीहत की और यही आयत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सहाबा कहते हैं ये आयत पहले नाजिल हो चुकी थी लेकिन हमें इस आयत का मतलब पता नहीं था और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए उस दिन हजरत अबू बकर ने जब यह आयत पढ़ी तो हमें पता चला कि इस आयत का मकसद वो आपकी वफात के बाद दीन पर साबित कदम रहने की तालीम थी। लाखों अफराद आपसे मोहब्बत करते थे, आपके उम्मती थे, आपके सहाबा थे, आपके ताबईन थे, आप पे जान देने के लिए हर वक्त हर सेकंड में तैयार रहते थे और किसी ने जो जासूस भेजा था, जब वो आया और उसने सहाबा की मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखी, वो हैरान रहा और उसने वापस जाके अपनी रिपोर्ट में कहा कि खुदा की कसम, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत करते हुए न देखा है और न ही सुना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पे नहीं गिरता था और सहाबा की आपस में लड़ाई हो जाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक, आपके वुजू का पानी वो कौन लेगा, और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपको सब समावात पे और अर्श मुअल्ला पे याद किया था। मेराज का सफर किसी और को नसीब नहीं हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात इतनी ज्यादा हैं और आपके मौजजात इतने बेशुमार हैं कि खुदा की कसम आज तक किसी आलिम, किसी मुहद्दिस और किसी मुफस्सिर ने ये दावा नहीं किया है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शमाइल और शियम को जमा कर दिया है। ये एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो आगे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो आप लोग मेरी याद में मातम करें या आप लोग मेरी याद में जुलूस निकालें या मेरे वफात के दिन पे कोई अजीम त्यौहार मनाया जाए या कोई जलसा किया जाए। कोई एक तालीम इतनी नाखून के बराबर भी इस हवाले से मौजूद नहीं है। हालांकि हमारा दीन दीन महफूज है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि कयामत के दिन तक हमारा ही इस दीन का नाजिल किया है और हमने ही इस दीन की हिफाजत करनी है। इसलिए जो शख्स ये समझता है कि शायद इस्लाम की कुछ तालीमात रह गई हैं या इस्लाम की कोई बात महफूज नहीं है, ये अकीदा गलत है और उलमाए उम्मत ने इस बात की वजाहत की है कि जिस तरह अल्लाह का कलाम कुरान करीम अल्हम्दु से वन्नास तक मिन वाहन ला रईब फीही, किसी शक के बगैर महफूज है, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत, आपके शमाइल वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से महफूज है। और लाखों के करीब अहादीस का मजमुआ है और उसके अंदर आपकी तालीमात, आपके इरशादात, आपका उठना बैठना, आपका सोना, आपका घर पे जाना आना, यहां तक के छोटी छोटी चीजें कि सीधे हाथ से आप पानी पीते थे, उल्टे हाथ से नहीं पीते थे, जो साथ में सीधी तरफ बैठा होता था उनको आप देते थे, उल्टी तरफ वाले को सीधी तरफ वाले के इजाजत के बगैर नहीं देते। और शमाइल उठा के देखें तो ऐसा हक अदा किया है मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने कि गोया आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख चुके हैं, ऐसी उन्होंने आपकी हयात बयान की। سب کچھ محفوظ ہے اور سب کچھ اللہ کے فضل سے اہل علم کو مل چکا ہے، پہنچ چکا ہے، لیکن کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی، کوئی ایک تبع تابعی، کوئی ایک امام اور محدث اور مفسر آپ ہمیں دکھا دیجئے کہ جنہوں نے کہا ہو کہ آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، لہذا آج کے دن ہم ان کی وفات کو منائیں گے، یا ہم ان کی وفات کو یاد کریں گے، یا اس سلسلے میں ہم کوئی پروگرام یا رسم کریں گے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. پہلی مرتبہ جو وفات رسول یا ولادت رسول کے نام پہ بدعات شروع ہوئی ہیں وہ 600 ہجری میں شروع ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر 600 سال تک مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. اور دوسری جو بات آج اہم ترین آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ ایک پرانی بستی تھی، زمانوں سے وہاں پہ لوگ آباد تھے، زمانوں سے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ میں یہود کی آبادی زیادہ تھی، اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، پڑھا لکھا اپنے آپ کو وہ مانتے تھے، اور مشرکین پر ان کا یہ رعب اور دبدبہ قائم تھا کہ یہ یہودی ہیں، یہ آسمانی کتاب والے ہیں، ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اور لہذا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور قرآن و سنت کی تعلیمات مدینہ منورہ سے ایک سورج کی روشنی کی طرح پھیلنے لگی، اس کی کرنیں اور اس کی چمک جزیرۃ العرب کے کناروں تک پہنچنے لگی، تو اس تمام سلسلے میں جو سب سے بڑا نقصان اٹھا رہے تھے وہ یہود تھے. آج کل کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بینیفیشریز جو تھے وہ یہود تھے، اس لیے کہ مشرکین کا پہلے سے وہاں پہ کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ان کا رعب اثر و رسوخ نہیں تھا، کوئی دبدبہ نہیں تھا. ہاں، یہود کا اس علاقے میں قبضہ بھی تھا، اور یہود اس علاقے میں دوسرے لوگوں پہ رعب بھی جماتے تھے، اور مسلمانوں نے یہود کو دعوت حق دی کہ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، ان پہ اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. یہود مانے نہیں، کچھ یہود مانے، اور کچھ یہود مدینہ چھوڑ کے خیبر چلے گئے، اور پھر خیبر سے بیٹھ کے شرارت کرتے تھے، سازش کرتے تھے. سازش اور یہود لازم ملزوم ہے، اور ان کا مزاج ایسا ہے یا ان کے اندر یہ بیماری ہے کہ سامنے آ کر لڑنے کی ان میں ہمت موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا कि आप समझते हैं ये बड़े मजबूत हैं, आप समझते हैं कि ये सब मुत्तहिद हैं, आप समझते हैं कि बड़े पावरफुल हैं, लेकिन इनके दिलों में जुदाई है और इनके दिलों में कजी है। खैबर से भी उन्होंने मुसलमानों को तंग करना बंद नहीं किया और हर मौके पे, हर जगह पे वो इस्लाम को और मुसलमानों को तकलीफ देने का कोई मौका जाया जाने नहीं देते थे। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अमीन आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त एक और गजवा से फारिग हुए थे। हजरत जिब्राइल अमीन ने इशारा किया, अल्लाह के रसूल खैबर चलिए, और जो खैबर के यहूद हैं हर तरह से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिशें करते हैं, अब वक्त आ चुका है कि इनको या तो मغلوب कर दें या इनको खैबर से भी निकाल लें। और फिर जो गजवा खैबर है, मशहूर वाकया है, पूरा वाकया मुसलमानों के इलम में है, लेकिन यहूद वो जो अपनी जिल्लत थी और वो जो उनकी वहां पे बेइज्जती हुई थी और जिस तरह बेआबरू हो के वो खैबर से और मदीना से निकाले गए थे, आज तक वो गम उनको मौजूद है। आज भी इसराइल वाले कभी कभी ये बात कर देते हैं कि ये पूरा जजीरतुल अरब असल में हमारा है, और दलील देते हैं कि इस्लाम के आने से पहले मदीना में भी हम मौजूद थे, खैबर में भी हम मौजूद थे, बहरीन में भी हम मौजूद थे, नजरान में भी हम मौजूद थे, यम्बू में भी हम मौजूद थे, और लिहाजा वो दावा करते हैं कि जजीरतुल अरब वो हमारी जमीन, और पूरी कायनात में उनको चैलेंज सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने किया है कि तुम्हारा दीन भी अब गलत है, तुम्हारी किताब अब जो मौजूद है वो झूठी है, और तुमने जो तालीमात अपनाई हैं वो सब के सब तुम्हारी अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं। और अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मुसलमान जानते हैं कि यहूद वो क़िसास को छुपाते थे, अपनी किताब में जहां पे चोर की सजा मौजूद थी वहां वो दिखाते नहीं थे, छुपाते थे। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों से और आप से कहा कि हजरत इनका हाथ जिस सफे पे मौजूद है इसके नीचे किसास की हुक्म मौजूद। सबसे ज्यादा नुकसान भी उठाया, जलील भी हुए, बेइज्जती भी हुई, और जजीरा अरब से उनको निकाला भी गया। और ये गम और ये तकलीफ उनको हमेशा तंग करती थी, तकलीफ होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा हुए तो यहूदियों ने शरारत की, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही ज्यादा रहीम और करीम आदमी थे, रहमदिल थे, नरम मिजाज थे, लेकिन आप तारीख उठा के देखिए इस्लाम के बागियों के साथ हजरत अबू बकर ने जिस आयरन हैंड से और जिन आहनी हाथों से निमटा है, तारीख में उसकी मिसाल मौजूद नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी जगह जगह पे अपने हिसाब से वो शरारत करते थे, मुसलमानों को तंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन मुसलमानों की जो फतूहात का सिलसिला था अल्लाह की मदद और नुसरत थी, और ऐसी दूर तक थी कि यही यहूद तो क्या चीज है, कैसर रोम और किसरा फारस उनको अपनी फिक्र हुई थी, اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی لشکر ہماری طرف متوجہ ہو. اور کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے, آپ کوئی عام آدمی نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, بنو ہاشم میں سے تھے اور مکہ مکرمہ کے معززین میں سے تھے, اور آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے اور سخی آدمی تھے. اسلام سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت دی تھی, تاریخ اس پہ گواہی دیتی. اور یہود نے ایک آدمی عبداللہ ابن سبا کو یمن سے تیار کیا کہ آپ اٹھیں, اور وہ آدمی تھا تو قابل, صلاحیت اس میں موجود تھی, وہ عالم بھی تھا, وہ تاریخ دان بھی تھا, وہ مقرر بھی تھا, وہ وائز بھی تھا, وہ تیز و ترار چرب زبان بھی تھا, ہر چیز کی جواب اس کے پاس موجود ہوتا تھا. اور وہ یمن سے نکلا اور مدینہ منورہ پہنچ کر خاموشی سے اس نے ایک پروپیگنڈے پہ کام شروع کیا, اور وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کو نوازتے, صرف اور صرف اپنے عزیز و اقارب کو مال و دولت دیتے ہیں, اور دیگر مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کا ان کو کوئی خیال نہیں. یہ بات وہ کرتا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی عبداللہ ابن سبا نام کا مدینہ میں موجود ہے, آپ نے فوری طور پہ حکم دیا کہ اس شخص کو مدینہ سے باہر کرو, نکالو اس کو. وہاں سے وہ نکلا, بصرہ پہنچا. بصرہ کے صحابہ کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے اور ایسی الٹی الٹی باتیں کرتا ہے, انہوں نے اس کو بصرہ سے بھی باہر کر دیا. وہاں سے وہ نکلا, وہ کوفہ پہنچا. کوفہ میں اس نے لوگوں کو کہا کہ خط لکھو, جھوٹے خط لکھو کہ ہم اپنے گورنر سے تنگ ہیں, ہم اپنے امیر سے تنگ ہیں, ہم اپنی حکومت سے تنگ ہیں, اور ہم حضرت عثمان کی خلافت پسند نہیں ہے. اور آج بھی ہوتا ہے, آپ غور کیجئے کہ کئی مقامات پہ, کئی جگہوں پہ حقیقت نہیں ہوتی ہے, بعد میں جب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائیڈ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں واقعہ جھوٹا تھا. عراق کے اندر ایٹم بم موجود نہیں تھا, عراق کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود نہیں تھے. آج سب مانتے ہیں لیکن سب چپ. کوفہ کے صحابہ کو جب پتہ چلا کہ یہ ایک سازشی عنصر کوفہ پہنچ چکا ہے, انہوں نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا. وہاں سے وہ نکل گئے, دمشق پہنچ گئے. اور دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے, انہوں نے بھی آرڈر کیا کہ اس کو یہاں سے نکال دو. اب آپ اندازہ لگائیے, کہتے ہیں جھوٹ کا گھر نہیں ہوتا, ایک شہر نہیں, دو شہر نہیں, تین شہر نہیں, پانچ چھ شہروں سے جو بندہ ذلیل ہو کے نکلا ہو تو اس کا جو انتقام ہے اور اس کے اندر جو آگ ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی. اور کرتے کرتے وہ پہنچا ہے مصر, اور مصر میں کچھ ایسے سازشی عناصر موجود تھے جو واقعتاً امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہتے نہیں تھے, اور وہ واقعتاً حضرت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے, اور واقعتاً کوئی ایسی شرارت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کا جو شیرازہ مل چکا تھا، اسلام کا اتحاد اور اتفاق جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، یہود کا یہ مشن تھا کہ کسی بھی طرح اس اتحاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اگر جان کی امان پاؤں تو آج اس سازش کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ کہنے کو اہل سنت بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہیں، نہ دونوں کا کلمہ ایک جیسا ہے، نہ دونوں کی اذان ایک جیسی ہے، نہ دونوں کا وضو ایک جیسا ہے، نہ دونوں کی کتاب قرآن کریم کے بارے میں بھی شک شبے موجود ہیں ان کی طرف سے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو بیس بدل کے مدینہ منورہ پہنچی، اور مدینہ منورہ میں وہ جا کے یہ بات کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے کہ میں بادشاہ ہوں یا میں وزیر اعظم ہوں یا میں امیر المومنین ہوں، ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ اسلام کے اندر حکومت مطمع نظر ہے ہی نہیں، بلکہ سید القوم خادمہم، اسلام کے اندر تو جو بادشاہت ہے اور جو امارت ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو جب یہ بات پتہ چلی کہ آپ کا نام امارت کے لیے فائنل ہو چکا ہے تو وہ وہاں سے نکل گئے، چلے گئے۔ لوگ حضرت کو ڈھونڈتے رہے کہ کدھر گئے، انہوں نے کہا مجھے امیر بننے کا شوق نہیں ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کا تقوی زیادہ تھا یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی زیادہ تھا؟ آپ خود بتائیے۔ کچھ لوگ تھے جو بار بار یہ بات کرتے تھے کہ بنو امیہ خلافت کر رہا ہے تو بنو ہاشم خلافت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بات مسلمان نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ وہ خصوصی طبقہ، میں نے پورا کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا ہے، یہ وہ طبقہ مدینہ منورہ میں آ کے یہ بات کرتا تھا۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ جب ان سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو جو حضرت عثمان کے محافظ تھے، باڈی گارڈز تھے، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں موجود تھے۔ اور تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ خلیفہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ حج کا موسم تھا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ چھوڑ کے حج پہ چلی گئی تھی، مکہ مکرمہ چلی گئی تھی، اور بلوائیوں نے، سبائیوں نے یہ سوچا کہ موقع مناسب ہے، 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں محصور رکھا، نہ آپ کے پاس کھانے کی چیز تھی، نہ آپ کے پاس پینے کا پانی تھا، اور بار بار صحابہ جا کے کہتے تھے کہ حضرت اجازت دیجئے، یہ جو باغی ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق سے یہ میسج بھیجا تھا کہ اے خلیفہ امیر المومنین، آپ اجازت دیجئے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، ان سے لڑائی کرنا ہمارے لیے عام سی بات ہے، ہم تو روم کو فتح کر رہے ہیں، ہم تو فارس اور مصر کو فتح کر رہے ہیں، یہ چند سبائی کیا چیز ہے؟ لیکن آپ کا تقویٰ دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جس زمین پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، گھومے پھرے ہیں، اس زمین پہ میری وجہ سے خون بہے، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ اور ایک دن انہوں نے گھر کے پچھلے حصے سے حضرت عثمان کے گھر پہ حملہ کیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا احترام بھی نہیں کیا، اور حضرت کو وار کر کے قتل کر دیا, آپ کی بیگم کی بے حرمتی کی, ان کو بھی تکلیف دی اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا اور تکلیف ہوئی. اور پھر لڑائی شروع ہو گئی. ایک طرف بنو امیہ والے کہتے تھے کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیتے ہیں, اور یہ سبائی خود بخود سارے کے سارے جا کے حضرت علی کے جو فوج تھی اس میں شامل ہو گئے. کیونکہ لڑائی بنانی تھی نا, تو دشمن پھر یہی کرتا ہے. ہمارے کراچی والے اس سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ایک طرف اہل سنت کو مارو پیٹو, دوسری طرف روافض کو مارو پیٹو, لڑائی شروع ہو گئی. تو یہی سلسلہ وہ جو وہاں سے شروع ہوا ہے آج بھی وہ موجود ہے. میرا مقصد کوئی اشتعال پھیلانا نہیں ہے, لیکن حق بیان کرنا اور سچی بات کرنا یہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے. آج ہم کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں اور بہت زیادہ غم کا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کیا اسلام کے اندر بس ایک شہید ہے؟ اس کے علاوہ شہادتیں نہیں ہیں؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زیادہ بڑا غم تھا, یا نواسۂ رسول کی کربلا میں شہادت زیادہ بڑی تھی؟ آپ خود جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ اور مہینہ آپ کو یاد ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم شرارتی حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں صبح فجر کی نماز میں شہید کرتا ہے, وہ آپ کو معلوم ہے. اسی دن حضرت معاویہ پہ بھی حملہ ہوا ہے, لیکن حضرت معاویہ بچ گئے, یہ بات آپ جانتے ہیں. اور حضرت عمر ابن العاص فاتح مصر پہ بھی اسی دن حملہ ہوا ہے, لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ مسجد آئی نہیں تھے, یہ بات آپ جانتے ہیں. ہرگز نہیں. ہمارے دین میں افراط و تفریط منع ہے, معتدل عقیدہ اپنا لینا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضروری مسئلہ جس کا بیان آج کے دن ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فیشن سے متاثر ہونا یا رسم و رواج سے متاثر ہونا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اچھی چیز, فائدے کی بات نہ دینی لحاظ سے ہے نہ دنیاوی لحاظ سے ہے, بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کا ببانگ دہل پرچار اور اس پہ قائم رہنا استقامت کے ساتھ, یہ بہت ضروری. مثال کے طور پہ ایک مخصوص فرقہ آج کل کے دنوں میں کالا لباس پہنتا ہے. اب وہ یہ کہ عمل کیوں کرتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی خواہش. نہ قرآن کریم میں اس بات کا حکم ہے, نہ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے, نہ صحابہ نے کبھی کسی دن خاص طور پہ کالے کپڑے پہنے ہیں, نہ تابعین نے پہنے. بلکہ کالے لباس کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جہنمی تھا یا جنتی تھا. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًا لَكَانَ أَسْوَدًا, اگر وہ جہنمی ہوتا تو مجھے خواب میں وہ کالے کپڑوں میں نظر آتا. اسی طرح ان دنوں میں جلسے جلوس کرنا, ماتم کرنا, مجالس قائم کرنا, یہ وہ, یہ ساری چیزیں بعد کی گھڑی گئیں. آپ حضرات دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے. کیا مسبوق امام کے دونوں سلام کا انتظار کرے یا ایک سلام کے بعد نماز جاری رکھے؟ علماء نے فتویٰ تو یہی دیا ہے کہ ایک سلام کے بعد اپنی نماز پوری کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی امام سجدہ صحو کرتا ہے اور وہ سجدہ صحو ایک سلام کے بعد ہوتا ہے, اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ دوسرے سلام کا انتظار کر لیں کہ آیا امام سجدہ صحو تو نہیں کر رہا. اگر وہ سجدہ صحو نہیں کر رہا تو آپ اٹھ جائیے, اپنی نماز پوری کیجئے. البتہ ایک سلام کے بعد جو اٹھ جائے اس کی نماز درست ہے. فرض نماز میں امام سے قرات کی غلطی ہو جائے تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے اِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ, جب امام آپ سے لقمہ مانگے تو آپ اس کو لقمہ دے دیں. قطع نظر اس سے کہ وہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے یا تراویح ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. جب امام ایسے طریقے سے غلط ہو جائے کہ مقتدی کے لقمے کے بغیر اس کے لیے نماز کا قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر بغیر کسی کراہت کے امام کو لقمہ دینا جائز ہے. لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے کہ جب تک آپ سے امام نے مانگا نہیں ہے, یہ نہیں کہ امام صاحب سانس لے رہے ہیں اور آپ پیچھے سے شروع ہو گئے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے, احتیاط ضروری. مرد اور عورت کی نماز کا فرق حدیث شریف سے ثابت ہے, بالکل ثابت ہے. ابو داؤد شریف کی مراسیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جس میں وہ مسلمان خواتین کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتی تھیں, وہ طریقہ مردوں والا طریقہ نہیں تھا. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور حاکم میں بھی روایات موجود ہیں کہ خاتون کو خاص طور پہ جو نماز شروع ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ کان تک اٹھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ سینے کے سیت تک اٹھانا کافی ہے. اسی طرح سجدے میں خاتون کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم حدیث شریف میں موجود ہے. خاتون کے لیے جسم کا کوئی حصہ سوائے دونوں کلائیوں کے, چہرے کے اور پیروں کے کھلا ہونا نماز کے اندر صحیح نہیں ہے. وہ فرق یقیناً موجود ہے اور اس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تفصیلات کے لیے حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرد اور عورت کی نماز میں فرق وہ دیکھ لیجئے. کیا پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے؟ جی ہاں سنت ہے. عاشورہ کا روزہ کس طرح رکھنا سنت ہے؟ عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ایک ہی رکھا ہے, لیکن آپ نے فرمایا تھا اگر اگلے سال مجھے اللہ نے یہ روزے نصیب کیے تو میں دو رکھوں گا, 9-10 یا 10-11, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اور اگلے سال عاشورہ سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے. اس لیے طریقہ سنت یہی ہے کہ دو رکھیں, ایک نہ رکھیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو. اسلامی سال کے شروع میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. علامہ جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی حضرت کی کتاب ہے, الحاوی للفتاوی میں شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے کا ذکر بھی کیا ہے اور اجازت بھی دی ہے, اس لیے علماء اجازت دیتے ہیں. کیا امام جعفر صادق ہمارے بھی امام تھے؟ وہ ہمارے ہی امام تھے. امام جعفر صادق رافضی نہیں تھے, اہل تشیع میں سے نہیں تھے, وہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اسباق میں ساتھی تھے اور ہمارے ہی وہ امام ہیں. دوسرے لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن عمل میں فرق ہے. کیا امام جعفر صادق نے جلوس نکالا؟ امام جعفر صادق نے ماتم کیا؟ کدھر کیا ہے دکھاؤ, نہیں ہے تو مانو. پھر صاحب ترتیب کی ترتیب جب ساقط ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹتی ہے. الترتیب اذا سقط لا يعود, فقہ میں ہے کہ جب ترتیب ایک دفعہ کسی کی ساقط ہو جائے, پانچ نمازیں مسلسل قضا ہو جائیں, تو پھر دوبارہ اس کا واپس آنا یہ ممکن نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انا نجعلك في هؤلاء الظالمين المشركين ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالی ہمارے امتحان کو مختصر کر دیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے امن سکون اور خوشحالی برکتیں اور فضل نازل کرے. مسلمانوں کی دعائیں اللہ تعالی قبول کریں. جو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیں, اور جو صحیح راستے پہ ہیں اللہ تعالی ان کو استقامت نصیب کرے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.